میں فرما روایاں لمحے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے۔ مجھے سال میں صد رنگ بو سے کیا مطلب، مجھے سال میں صد رنگ بو سے کیا مطلب، میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے، میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے۔ خرد کے سامنے گرچہ ہے صد ہزار عالم، خرد کے سامنے گرچہ ہے صد ہزار عالم، نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے، نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے۔ جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم، جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم، وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے، وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے، دل تباہ ہمیں فرما روائے عالم ہے۔ جو خوش ہے آپ تو عالم ہمارا عالم ہے، جو خوش ہے آپ تو عالم ہمارا عالم ہے، نہیں تو اپنا بھی عالم تباہ و برہم ہے، نہیں تو اپنا بھی عالم تباہ و برہم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے۔ یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ۔ یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ، کہاں ہے اور کدھر آرزو کا لمحے، کہاں ہے اور کدھر آرزو کا لمحے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے۔ نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، ہماری روح کہیں ماورائے عالم ہے، ہماری روح کہیں ماورائے عالم ہے، تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے۔
یہ اشعار بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے، ان اشعار کا عنوان ہے فدا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ۔
مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے، نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ، نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ، مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، فلک جیسے چومے زمین مدینہ، فلک جیسے چومے زمین مدینہ، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، فلک جیسے چومے زمین مدینہ،
مبارک تجھے ہوئے عرض مدینہ، تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ، فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ، تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ، احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ، سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ، احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ، سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ، نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ، صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ، مبارک تجھے ہوئے عرض مدینہ، وفاداریوں پر صحابہ کی اختر، وفاداریوں پر صحابہ کی اختر، وفاداریوں پر صحابہ کی اختر، ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ، ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ، وفاداریوں پر صحابہ کی اختر، ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ، مبارک تجھے ہوئے عرض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ۔
شیخ العرب العجم عارف باللہ محیی السنہ تبریز دوران مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا منصور الحق ناصر صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں۔
کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا کیا ہے مجھے، کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا کیا ہے مجھے، ہر گھڑی قدس کے عالم سے تماشا ہے مجھے، ہر گھڑی قدس کے عالم سے تماشا ہے مجھے،
کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا کیا ہے مجھے، شرق وہ شوق نہیں روگ بھی وہ روگ نہیں، شوق وہ شوق نہیں روگ بھی وہ روگ نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے مجھے، محو حیرت ہوں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے مجھے، کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا کیا ہے مجھے، لیلا پیاری ہے تو خالق ہوگا پیارا کتنا، لیلا پیاری ہے تو خالق ہوگا پیارا کتنا، خالق حسن وہ پیاروں سے بھی پیارا ہے مجھے، خالق حسن وہ پیاروں سے بھی پیارا ہے مجھے، کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا کیا ہے مجھے، ایک زمانے سے انگیٹھیاں ٹھنڈی دل کی، ایک زمانے سے انگیٹھیاں ٹھنڈی دل کی،
ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں،
مرشد نواب مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سب کہہ دیں ماشاء اللہ. گلشن ہے تیرے فیض کا ہر لمحہ رازدار، باد نسیم شکریہ تیرا ہے بار بار، گلشن ہے تیرے فیض کا ہر لمحہ رازدار، باد نسیم شکریہ تیرا ہے بار بار، باد نسیم شکریہ تیرا ہے بار بار، باد نسیم شکریہ تیرا ہے بار بار، آنکھیں خدا کے خوف سے، آنکھیں خدا کے خوف سے، آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی گیا اشک بار، آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی گیا اشک بار، دراصل گئے وہ رحمت باری کی آبشار، آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی گیا اشک بار، دراصل گئے وہ رحمت باری کی آبشار، آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی گیا اشک بار، دراصل گئے وہ رحمت باری کی آبشار، چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جگہ کے ساتھ، چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جگہ کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشاں کے ساتھ، چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جگہ کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشاں کے ساتھ، چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جگہ کے ساتھ، اہل جگہ کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشاں کے ساتھ، رو پڑتے ہیں کیوں لوگ میری داستان کے ساتھ، رو پڑتے ہیں کیوں لوگ میری داستان کے ساتھ، شاید کہ میرا دل بھی ہے میری زبان کے ساتھ، رو پڑتے ہیں کیوں لوگ میری داستان کے ساتھ، شاید کہ میرا دل بھی ہے میری زبان کے ساتھ، رو پڑتے ہیں کیوں لوگ میری داستان کے ساتھ، شاید کہ میرا دل بھی ہے میری زبان کے ساتھ، گلشن کی گئے بغار تو بادِ صبا کے ساتھ، گلشن کی گئے بغار تو بادِ صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب گئے یادِ خدا کے ساتھ، گلشن کی گئے بغار تو بادِ صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب گئے یادِ خدا کے ساتھ، گلشن کی گئے بغار تو بادِ صبا کے ساتھ، لیکن بغار قلب یادِ خدا کے ساتھ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قریب قریب آ جائیں سب لوگ، قریب قریب آ جائیں. اور آگے بڑھائی، بیچ میں جگہ ہے. صاحب آگے نہ بڑھیں، اپنی جگہ پہ بیٹھے. شرافت صاحب آگے نہ بڑھیں، اپنی جگہ پہ بیٹھے. یہ خزائن شریعت و طریقت حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، جن سے روزانہ سنایا جاتا ہے، اسی سے آج بھی سنا رہا. 8 صفر المظفر 1426 ہجری مطابق 18 مارچ 2005 بروز جمعہ بعد نماز عشاء در خانقاہ امدادیہ شرفیہ گلشن اقبال کراچی. حضرت والا کی فالج کے حملے سے 5 سال کے بعد یہ محفوظات ہیں حضرت کی. اس وقت بھی حضرت والا باقاعدہ اتنی بھی بہت بڑا حضرت کے کو فالج کا حملہ ہوا تھا. ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ بہت بڑا حملہ ہوا ہے, دماغ کا بہت بڑا حصہ معوف ہو گیا ہے. لیکن حضرت والا اس کے باوجود بھی اتنا مدلل بیان باقاعدہ قرآن و حدیث کی آیات اور کے ساتھ, بلکہ ان کی تشریحات اور تفاسیر کے ساتھ روح المعانی کے اس کو یعنی الفاظ تک حضرت نوٹ نقل فرماتے تھے. یہ بھی کرامت تھی حضرت والا کی. اسماء حسنہ کا باہمی ربط. ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں جہاں دو اسماء حسنہ ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں وہ اللہ تعالی نے بے ربط نازل نہیں فرمائے, بلکہ ان میں خاص ربط ہے. یعنی جو اسماء حسنہ یعنی اللہ تعالی کے مبارک نام جہاں جہاں آئے ہیں, دو ساتھ آئے ہیں, تو وہ بے ربط نہیں ہے, دونوں میں کوئی ربط ہے, کسی خاص ربط کی وجہ سے اللہ نے وہ نازل فرمائے. جیسے غفور اور ودود کا ربط. سورہ بروج میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود, وہ بہت معاف کرنے والا, بہت محبت کرنے والا ہے. یعنی غفور الودود کا ترجمہ ہے کہ وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. پھول پور میں حضرت فرماتے ہیں کہ پھول پور میں تالاب پر میں اپنے شیخ اول حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے دھو رہا تھا کہ حضرت دوڑے ہوئے آئے اور اوپر سے آواز لگائی کہ حکیم اختر جلدی آؤ, تلاوت کرتے ہوئے ابھی ابھی ایک علم وارد ہوا ہے, اللہ تعالی نے علم عظیم عطا فرمایا ہے. میں دوڑ کر حضرت کے پاس آیا, حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, اللہ تعالی نے غفور کے بعد ودود کیوں نازل فرمایا. غفور کے معنی ہے معاف کرنے والا, ودود کے معنی ہے بہت محبت کرنے والا. تو اللہ تعالی نے یہ اپنا نام مبارک غفور یعنی بہت معاف کرنے والے کے بعد ودود کیوں نازل فرمایا, جس کے معنی ہے بہت محبت کرنے والا. یہ دو اسماء حسنہ ہیں. تو فرمایا, گویا فرما رہے ہیں کہ جانتے ہو میں تم کو کیوں جلدی بخش دیتا ہوں, مارے میاں کے. میاں کہتے ہیں محبت کو, یہ پورب کی زبان ہے. وہ سب بولتے مارے میاں کے یعنی مارے محبت کے. میاں کہتے ہیں محبت کو یعنی مارے محبت کے تم کو بخش دیتا ہوں. اور میں غفور کیوں ہوں, میں غفور کیوں ہوں چونکہ ودود ہوں. میں معاف کرنے والا کیوں ہوں چونکہ میں ودود ہوں یعنی بہت محبت کرنے والا ہوں. چونکہ تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے تمہیں معاف کر دیتا ہوں. جس سے محبت ہوتی ہے محبت کرنے والا اس کو جلد معاف کر دیتا ہے. چنانچہ ماں باپ اپنی اولاد کو جلد معاف کر دیتے ہیں. اگر بیٹا ایک بار کہہ دے کہ ابا غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے تو ابا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کس قدر جو فرما رہے ہیں باپ کی محبت کیا چیز ہے, اللہ ہی تعالیٰ نے پیدا فرمائی. مادر آرا مہر من آ مختم. اے لوگو, ماؤں کی محبت پہ ناس کرنے والوں, مولانا روبی فرماتے ہیں حضرت سے بارہا یہ سنا, ماؤں کی محبت پر ناس کرنے والوں تم اس کو جو میرے اندر جو محبت کی شمع ہے, جو نور ہے, جو آفتاب ہے, اس کو تمہارے ماں باپ کیا پا سکتے. تو ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے, ماں باپ سے ہر یعنی جو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے ماں باپ ہی ہوتے ہیں. تو تو ان کے دل میں محبت بھی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، اگر محبت نہ ڈالیں تو محبت نہیں کر سکتے. ایک حصہ ذرہ محبت کا دیا ہے، ایک حصہ دیا ہے، 99 حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. اس ایک حصے کا اثر یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے اور بہن بھائی اپنے آپس میں محبت رکھتے ہیں، بھائیوں سے اور سب انسان ایک دوسرے سے جو قریبی رشتے دار ہیں سب، اور ایسے بھی انسانوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ جانور اور کتے بلی بھی اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں اور ان پہ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ محبت کا ایک ذرہ ہے جو ساری قیامت سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور اب تک اور قیامت تک جاری رہے گا، اس ایک حصے کا یہ اثر ہے. تو اللہ کی رحمت کو کون، جو 99 حصے ان کے پاس ہیں، تو اس کی رحمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے. حضرت مولانا گنگوہی قطب العالم فرماتے تھے کہ جن کو تم آج جہنمی سمجھ رہے ہو، یعنی اہل ایمان ہیں وہ، لیکن اعمال ان کے ایسے ہیں، قیامت کے دن دیکھنا کہ سب کے سب جنت کی طرف بھاگے جا رہے ہوں. ایک آدمی تھا، وہ بالکل کبھی نہ نماز کرتا تھا، نہ روزہ کرتا تھا، نہ کسی بزرگ سے تعلق تھا، بالکل آزاد گنہگار. تو اس کا جب انتقال ہوا تو اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تجھ کو بخش دیا. تو اس نے پوچھا کہ اللہ، میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، مجھے کس بات پہ میری بخشش آپ نے فرما دی؟ فرمایا کہ سوتے میں ایک دفعہ تیرا نام، ہمارا نام تیرے منہ سے اللہ نکل گیا تھا، بس ہم نے وہی قبول فرما کے تجھے تیری مغفرت کا بہانہ فرما دیا. تو ایسے رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت اللہ تعالی کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، رحمت حق بہا نمی جوید، یعنی رحمت اللہ کی رحمت کوئی اس کی قیمت اور کوئی وہ نہیں مانگتی، وہ تو بے بہانہ تلاش کرتی ہے، بہا تلاش نہیں کرتی، یعنی دولت تلاش نہیں کرتی، وہ تو اللہ تعالی ویسے ہی بخش دیتے ہیں، بہانہ تلاش کر کے بخش دیتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہو آدمی؟ حضرت والا تو پوری زندگی وہ رحمت ہی کے مضامین بیان فرماتے رہے. آخر میں کبھی کبھار جب کوئی بہت آٹے میں نمک کی طرح بیان فرماتے تھے، ورنہ رحمت ہی کے مضمون سے بیان فرمایا. اس سے اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر آدمی کو جب محبت پیدا ہو گئی تو پھر جان جوکھوں میں ڈالنا اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا اور ہر غم اٹھانا پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تواب اور رحیم کا ربط، اللہ کا ایک نام ہے تواب اور ایک نام ہے رحیم. تو تواب معنی ہے کہ بہت معاف کرنے والا، اور رحیم معنی ہے بہت مہربان، نہایت مہربان. ارشاد فرمایا کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہو ہو التواب الرحیم، انہو ہو التواب الرحیم. انہو کے بعد ہوا کیوں فرمایا جبکہ ضمیر موجود ہے؟ پھر دوبارہ ضمیر کیوں لائے؟ دو دفعہ میں تاکید کر دی تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائے کہ تحقیق کہ اللہ وہی اللہ جو تواب بھی ہے رحیم بھی ہے، جو بہت معافی کرنے والا ہے. اب یہ تو علماء کے لیے ہے پہلا انہوں کا، تو لیکن عام ہم لوگوں کے لیے یہی ہے کہ تحقیق کہ اللہ وہی اللہ جو تواب بھی ہے، بہت معاف کرنے والا بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، رحمت والا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تائب نہیں، یعنی توبہ قبول کرنے والا تائب کہتے ہیں، توبہ کرنے والے کو تائب کہتے ہیں، اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے کو مبالغے کا صیغہ ہے تواب کہتے ہیں. وہ صرف معاف کرنے والا نہیں ہے، انتہائی درجے کمال درجے بے پناہ درجے کا توبہ معاف کرنے والا ہے. مبالغے کا صیغہ تواب مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت توبہ کو بہت قبول کرتا ہے، بہت توبہ کو بہت قبول کرتا ہے. اس کے بعد رحیم کیوں نازل فرمایا، یعنی پہلا جو نام آیا تواب، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت توبہ کو بہت قبول کرتا ہے، توبہ کو بہت قبول کرتا ہے. اس کے بعد رحیم کیوں نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت والے ہیں، تو فرمایا یہ فرقہ معتدلہ کا رد ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایک گمراہ فرقہ معتدلہ کا پیدا ہوگا جو کہے گا کہ معافی مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ قانوناً پابند ہے کہ بندوں کو معاف کر دیں، نعوذ باللہ. یعنی فرقہ گمراہ تھا، معتدلہ نام تھا اس کا، اس کا اعتقاد یہ تھا کہ جب بندے نے معافی مانگ لی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر واجب ہو گیا اس کو معاف کرنا، نعوذ باللہ. تو ہاں، لہذا اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے وقت ہی تواب کے بعد رحیم نازل فرما کر اس فرقہ باطلہ کا، جو بعد میں پیدا ہونے والا تھا، اس فرقہ باطلہ کا، گمراہ فرقے کا رد فرما دیا کہ اے ظالموں، میں قانون کا پابند نہیں ہوں، میں قانون اور ضابطے کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول نہیں کرتا، بوجہ رحمت کے قبول کرتا ہوں. تمہاری توبہ کو قبول کرنے کی وجہ میری رحمت ہے، ضابطہ نہیں ہے. ضابطے کا پابند تو محتاج ہوتا ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، لہذا میں تواب ہوں بوجہ رحیم ہونے کے، مارے رحمت کے، یعنی غلبہ رحمت کی وجہ سے تمہاری توبہ کو قبول کر لیتا ہوں. بوقت نزول قرآن فرقہ معتزلہ موجود نہیں تھا، لیکن اس وقت کا رد نازل فرما دینا خود دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، عزیز اور غفور کا رب. ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، عزیز کے معنی ہے القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء في استعمال قدرته، یعنی عزیز وہ ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور اس کو کوئی چیز اپنی طاقت کو استعمال کرنے سے عاجز نہیں کر سکتی. عزیز کے معنی ہے، پہلے فرمایا نا وَهُوَ الْعَزِيزُ، تو یعنی وہ عزیز ہے، تو عزیز کے معنی ہے عزیز وہ ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور اس کو کوئی چیز اپنی طاقت کو استعمال کرنے سے عاجز نہیں کر سکتی. ساری دنیا اور ساری دنیا کی طاقتیں اور غیر اللہ کی طاغوتی طاقت قوتیں مل کر بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کے استعمال سے نہیں روک سکتی. دیکھیے دنیا کا کتنا ہی بڑے سے بڑا پہلوان آ جائے اور وہ کسی کو گھوسا مارنا چاہے، لیکن 10 پہلوان اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو مجبور ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عزیز ہوں، یعنی ایسا طاقتور ہوں کہ ہر چیز پر قادر ہوں اور میری طاقت کے استعمال میں کوئی چیز مجھے نہیں روک سکتی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عزیز کے بعد غفور کیوں نازل فرمایا، زبردست طاقت والا اگر معاف کرتا ہے تو اس کی معافی کی قدر ہوتی ہے، اور اگر کوئی کمزور اور ضعیف کہہ دے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا تو اس کی معافی کی قدر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان غفوریت کی، یعنی اپنے بخشنے کی شان کی قدر و عزت کے لیے عزیز نازل کیا کہ جانتے ہو میں زبردست طاقت والا ہوں، چاہوں تو تمہیں کتا سور بنا دوں، چاہوں تو تمہیں زمین میں دھسا دوں، لہذا میری معافی کی قدر کر لو. اس لیے عزیز کے بعد غفور نازل فرمایا. عزیز و علیم کا ربط. ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. اور ترجمہ یہ, اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے, یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس اللہ کا جو زبردست طاقت والا اور علم والا ہے, اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی, یہاں تک کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آفتاب اور مہتاب کے چلنے کے لیے کہ میں نے آفتاب اور مہتاب کے چلنے کے لیے الگ الگ روٹ یعنی راستے مقرر کر دیے ہیں. سورج اسی روٹ پر چلتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مستقر کر دیا. چنانچہ نکلتا کہیں سے ہے, ڈوبتا کہیں ہے. یہاں طلوع ہو رہا ہے, امریکہ میں غروب ہو رہا ہے, اور یہ وہی کر سکتا ہے جو زبردست طاقت والا ہو کہ اپنے انتظامات کو نافذ کر سکے, اور زبردست علم والا بھی ہو جو ان انتظامات کی حکمت اور مصلحت جانتا ہو. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں اپنی دو صفت عزیز اور علیم نازل فرمائی, یعنی زبردست قوت والا اور زبردست علم والا, کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنی زبردست طاقت سے سورج اور چاند کو اپنے اپنے مستقر یعنی راستوں پر ڈال دیا ہے, اور وہ اس کی حکمت و مصلحت بھی جانتا ہے کہ مثلا چاند اور سورج اور دیگر سیارات کتنے فاصلوں پر رہیں کہ آپس میں نہ ٹکرائیں, یا مثلا بقول سائنسدانوں کے سورج 9.5 کروڑ میل پر ہے, اگر اس سے اور قریب آ جائے تو کھیتوں کا غلہ بھی جل جائے اور انسان بھی جل جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست علم ہے جس سے سورج کو اتنے فاصلے پر رکھا کہ فوائد حاصل ہو جائیں اور نقصانات نہ پہنچے. یعنی غلہ پک جائے اور جلے نہیں, اور انسانوں کو بقدر ضرورت روشنی اور گرمی حاصل ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت اور زبردست علم کا بیان ہے کہ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے, یعنی قبل از وقت خود طلوع ہو کر چاند کو اور اس کے وقت یعنی رات کو محو کر دے, جیسا کہ چاند بھی سورج کو اس کے ظہور نور کے وقت نہیں پکڑ سکتا کہ رات آ جائے اور چاند کا نور ظاہر ہو جائے, اور اسی طرح نہ رات دن کے زمانہ مقرر آ کے ختم ہونے سے پہلے آ سکتی ہے, اسی طرح نہ رات دن کے زمانہ مقرر آ کے ختم ہونے سے پہلے آ سکتی ہے جیسے دن بھی رات کے زمانہ مقرر آ کے ختم ہونے سے پہلے نہیں آ سکتا, اور چاند اور سورج دونوں ایک ایک دائرے میں حساب سے اس طرح چل رہے ہیں جیسے گویا تیر رہے ہیں اور حساب سے باہر نہیں آ سکتے کہ رات دن کے حساب میں خلل واقع ہو سکے ان تمام انتظامات کی مصلحت اور حکمت جاننے کے لیے زبردست علم اور ان کے نفاذ کے لیے زبردست قدرت کی ضرورت تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دو اسماء حسنی عزیز علیم نازل فرمائے کہ میں اپنے زبردست علم سے تمام انتظام فلکیات و ارضیات کی حکمت و مصلحت جانتا ہوں, اور اپنی قدرت عظیمہ سے ان کو نافذ کرتا ہوں. نو سفر المظفر 1426 ہجری مطابق 20 مارچ 2005 بروز اتوار حضرت والا تشریف لائے تھے یہاں پر غالباً سربت صاحب کا انتقال ہوا تھا اس وجہ سے آئے تھے. خانقاہ امدادیہ اشرفیہ سندھ بلوچ سوسائٹی کراچی, اسی خانقاہ کی جو سندھ بلوچ میں حضرت والا نے قائم فرمائی اسی میں تشریف لائے. ایک وفاقی وزیر کو نصیحت, حضرت والا سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب اپنے دوست ایک وفاقی وزیر کو حضرت والا کی زیارت کے لیے لائے. لانے والے صاحب کے بھی پہلے داڑھی نہیں تھی, حضرت والا کی برکت سے اب ان کے ماشاءاللہ پوری داڑھی ہے. ان کو مخاطب کر کے حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی داڑھی شریعت کے مطابق ایک مشت کر دے تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں. میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے دوست کی شکل بھی آپ جیسی ہو جائے, ایک مشت داڑھی ہو جائے اور مونچھیں بھی ایسی ہی باریک ہو جائیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. آج کل امت اس کے خلاف کر رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا رہی ہے. بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے والا کیسے فلاح پائے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے کہ ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہو اور مونچھیں کٹی ہوئی ہو, بس وہ دن مجھے اللہ تعالیٰ جلدی دکھائے, آمین. اور وزارت کے زمانے میں اگر یہ داڑھی رکھ لیں اور ساری مخلوق سے اعلان کر دیں کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا تو یہ اللہ کے شیر ہو جائیں گے. شیر جنگل میں اکیلا ہوتا ہے, وہ لومڑی اور بندروں کی اکثریت سے ووٹنگ نہیں کراتا کہ لومڑیوں تمہاری کیا رائے ہے, تمہاری کیا رائے ہے. وہ نہیں ڈرتا کہ لومڑی کیا کہہ رہی ہے, بندر کیا کہہ رہا ہے, وہ اپنے عمل میں آزاد ہوتا ہے. مخلوق اللہ کے سامنے اس سے بھی زیادہ کمزور ہے, اس لیے بس اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اور مخلوق کو نہ دیکھیں کہ مخلوق کیا کہے گی, اللہ کو دیکھیں کہ وہ کیا کہے گا. سوچ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر داڑھی تھی یا نہیں. بس عاشق کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی تھی, لہذا داڑھی رکھ لو تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. فرمایا کہ دیکھو دنیا میں چند روز رہنا ہے, آپ کے ابا بھی چلے گئے, ان کے ابا بھی چلے گئے, اور ایک دن سب کو جانا ہی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرما دیں کہ ہم اللہ کو راضی اور خوش کر لیں اور ایک لمحے کو بھی ناراض نہ کریں اور مخلوق کو کمزور اور بے حقیقت سمجھیں, کسی سے مرعوب نہ ہو چاہے کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے, دنیا میں بھی عافیت اور عزت و آبرو سے رکھے اور آخرت میں بھی عافیت اور عزت و آبرو سے رکھے, آمین. حضرت والا کی نصیحت سے وفاقی وزیر آپ دیدہ ہو گئے اور حضرت والا سے رخصت ہونے کے بعد اپنے دوست سے کہا کہ میں بہت سے بزرگان دین کے پاس گیا ہوں لیکن سوائے حضرت والا کے کسی نے مجھ سے داڑھی کے متعلق نہیں کہا. فضل و رحمت کی علامت, 18 ربیع الثانی 1426 ہجری مطابق 27 مئی 2005 بعد نماز جمعہ حضرت والا کے حجرے میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ حدیث میں ہے لا یشقی جلیسہم، اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، یعنی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے شقاوت یعنی بدبختی دور کر دی جاتی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کے باوجود اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالی کا فضل و رحمت نہ ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ بغیر فضل اور رحمت کے اللہ والوں کی صحبت بھی مفید نہیں. حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کا جلیس ہم نشین ہونا اللہ تعالی کے فضل و رحمت و مشیت کی علامت ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ والوں کا جلیس یعنی ہم نشین ہونا، ان کے پاس بیٹھنے والا آنے جانے والا، جو ہم نشین اللہ والوں کا جلیس اور ہم نشین ہونا اللہ تعالی کے فضل و رحمت اور مشیت ہی کی علامت ہے. اگر فضل و رحمت نہ ہوتا تو اس کو توفیق ہی نہ ہوتی، اگر رحمت و فضل نہ ہوتا تو ان کا جلیس بھی نہ ہوتا، یعنی ان کے پاس بیٹھنے والا، ان کی خدمت میں آنے جانے والا نہ ہوتا، بلکہ اس سے نفرت اور دشمنی رکھتا. یعنی اللہ والوں سے جیسے دیکھا جاتا ہے صرف آنا جانا کیا معنی ہے، دشمنی رکھتے ہیں، برائی کرتے ہیں، بلکہ ان سے اگر فضل و رحمت نہ ہوتا تو جلیس کیا ہوتا، بلکہ ان سے نفرت اور دشمنی رکھتا. اللہ والوں کے پاس جانے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جس کو علم الہی میں اللہ والا بننا ہوتا ہے، اور ان کے پاس آنا جانا اسی فضل و رحمت کی الہیہ کی علامت ہے جو سبب حقیقی ہے تزکیے کا. اللہ والوں کے پاس جانے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جس کو علم الہی میں اللہ تعالی کے علم میں اللہ والا بننا ہوتا ہے، اور ان کے پاس جانا آنا جانا اسی فضل اور رحمت الہیہ کی علامت ہے. یہی فضل اللہ کی فضل اور رحمت کی علامت ہے جو، اور یہی سبب ہے حقیقی، سبب حقیقی ہے تزکیہ کا، یعنی اللہ کا یہ فضل جو آیت میں آیا ہے، اور تو یہی فضل ہے تزکیہ کا، حقیقی سبب یہی ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اس لیے ان کے نفس تزکیہ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اللہ والے ہو جاتے ہیں. بس وقت ختم ہو گیا. چشمہ بس حضرت کے بعد خدمت سے جاتا تھا تو حضرت یہ شعر پڑھتے تھے اکثر کہ حضرت جی کا شعر ہے، اپنے پہلو سے جدا عشرت کیا، نہ بادلے نہ خواستہ رخصت کیا. جب نازم آباد میں شروع میں آیا تھا تو رات کو واپس جانا ہوتا تھا، اب فرماتے تھے اب جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے ہاتھ پاؤں دباؤ، جن میں تو اور والدین بھائی بھی ہوتے تھے، کہ تم ان کو جا کے خوب خدمت کرو، خوش کرو. یہ شعر پڑھتے تھے تو میں بھی یہ شعر پڑھتا ہوں کہ بادلے نہ خواستہ رخصت کیا، وقت ختم ہو گیا، لوگوں کو دور دور بھی جانا ہوتا ہے، پھر مستورات بھی آئی ہوتی ہیں، اس لیے بس مجلس ختم ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹرافیاں دے دو بھائی، ٹرافیوں کے لیے دور دور سے سلام کر رہے.